أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نور ولایت ٹی وی کو جوائن کیا. ایام محرم میں ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معارف کو جانے تاکہ اس کے اوپر عمل کر سکے. نہضت امام حسین علیہ السلام میں جہاں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا کردار رہا، وہاں پر جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا بہت اہم کردار رہا، کہ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی. آج ہم اسی گفتگو کو بیان کر رہے ہیں، اسی کا تسلسل ہے کہ جس کا عنوان ہم نے رکھا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے اندر کون کون سے معارف بیان کیے، اس کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ مومنین اس خطبے کو دقت سے مطالعہ کریں، ان معارف کو کسب کریں اور اپنی زندگیوں پر لاگو کریں. اور اس موضوع پر دوبارہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا سید طاہر نقوی صاحب کو اور جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ تشریف لائے. آج صاحب، ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. بہت خوبصورتی سے آپ نے پچھلے پروگرام میں ساختار بیان کی تھی، اس کی کلیات آؤٹ لائنز جو ہیں وہ بیان کی تھی کہ بی بی نے کون سے اہم نکات اس کے اندر بیان کیے ہیں. اسی حوالے سے میں دوبارہ آج آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اس خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں ابتدا سے لے کر آخر تک، ہمیں نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ پر بی بی نے قرآن سے استناد کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ استناد قرآن کی طرف کس طریقے سے اور اس کی کیفیت کیا رہی ہے، اس کو بیان کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین انہ خیر و ناصر و معین. پروردگار عالم سید بزرگوار آپ کی زحمات کو بھی قبول فرمائے اور خداوند منان آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے کہ معارف قرآن و اہل بیت کو اس طریقے سے احیاء فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو واقعاً اس چیز کی توفیق عنایت فرمائے. کہ بریکٹ میں ابتدا ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں، احیاء امر اہل بیت کا بہترین مصداق خود یہی چیز ہے کہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کو انسان احیاء کرے، زندہ کرے. گرچہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ان معارف کو زندہ نہیں کرتے، بلکہ ان معارف کے بدولت اپنے آپ کو زندہ،
ہمارے نفوس جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں.
بالکل، حقیقت تو یہی ہے. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، کہ نہایت ہی خوبصورت سوال ہے اور یہ کلن اہل بیت اطہار کی جتنی بھی سیرت ہے اس سیرت کے اندر یہ چیز ہمیں بالکل واضح طریقے سے نظر آتی ہے کہ ان کی پوری سیرت قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور حقیقت ہے، دوسری مرتبہ کوشش کی جائے کہ جو اہل بیت اطہار کے کلمات ہیں ان کلمات کو قرآن مجید کے ساتھ ملا کر انسان دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً ہر جگہ پر جہاں پر بھی اہل بیت اطہار نے کلام کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن مجید سے مستند ہے، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، کسی نہ کسی قرآنی اہم چیز کو، عقیدے کو، نظریے کو، کسی معارف میں سے کسی ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہمیں خود اس خطبے کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طریقے سے، صاف طریقے سے اس مختصر سے خطبے میں آیات سے بیان بھی کیا جاتا ہے، استناد کیا جاتا ہے، خود ان آیات کو بیان کیا جاتا ہے کہ کل ایک آیت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، اور دوسرا خود جو آیات کو الفاظ کے ساتھ نہیں، ادبی ایک سنخ ہے، صنف ہے، اقتباس، اس اقتباس کی شکل میں بھی آیات کو پیش کیا گیا ہے. یعنی اقتباس کا مقصد یہ ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر کلام الہی کے الفاظ کو لے کر آتا ہے، ان معارف کو لے کر آتا ہے، کہ یہ بھی ایک خوبصورت صنف ہے. آتے ہیں اس خطبے کی طرف، اور جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جو اس خطبے کے اندر قرآنی معارف کو بیان کیا ہے، لیکن برحال اس سے پہلے بھی ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر میں شاید کتابوں کے اندر بہت زیادہ مفصل حالات نہ ملیں، خصوصیت سے کربلا سے پہلے کے مفصل حالات نہیں ملتے، لیکن جو چند اشارات ہمیں ملتے ہیں اگر عقل مند انسان ہو ان پر تأمل کرے تو ایک بہت بڑے معارف کے دریا تک پہنچ سکتا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو سمجھ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نقطہ جو تواریخ نے لکھا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں امیر المومنین ظاہراً کوفے میں خلافت ظاہری کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب زینب عالیہ کی ایک مجلس درس ہے، خواتین کے لیے درس کا پروگرام کرتی اور وہاں پر قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی جناب زینب عالیہ، کہ یہ ملتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض روایات میں تو میں نے اس طریقے سے بھی دیکھا، جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ پر کتابیں لکھی ہیں، کہا کہ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ درس تفسیر فرما رہی ہیں، بہت زیادہ خواتین وہاں پر موجود ہیں۔ ایسے میں امیر المومنین گھر میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین گھر میں آتے ہیں کانوں پر آواز پڑتی ہے جناب زینب عالیہ کے درس تفسیر کی، تو امیر المومنین رک جاتے ہیں اور پورا درس سنتے ہیں۔ خوب یہ ظاہری صرف الفاظ ہیں، انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو اس فضا میں لے کر جائے۔ خوب کوفہ وہ زمانہ ہے کہ مسجد کوفہ میں یہ جو نہج البلاغہ کا اکثر حصہ ہمارے پاس موجود ہے، تقریباً اکثریت سے وہ خطبات ہیں جو امیر المومنین کی اس خلافت ظاہریہ کے زمانے میں، امیر المومنین جیسے ممبر سلونی کے خطیب مسجد کے اندر یہ معارف بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی گھر کے اندر خواتین کے لیے جناب زینب عالیہ درس تفسیر رکھتی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر خواتین اس طریقے سے شرکت کرتی ہے، ایک بہت بڑی شان ہے کہ قرآن کے ساتھ کتنا شغف ہے۔
خود ہماری خواتین کے لیے درس ہے،
جی 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 بالکل،
جو ہے وہ کس طرح سے منہج ہونا چاہیے، کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے ان کو۔
تو اس اعتبار سے اسی خطبے کے اندر طبیعی چیز ہے کہ جن کا کام درس تفسیر کہنا ہو، جن کا کام قرآن مجید کے ساتھ ارتباط ہو، اب جب ان کے خطبات بھی ہیں تو ان خطبات کے اندر بھی قرآن مجید کی آپ کو جھلک نظر آئے گی، نہ فقط جھلک بلکہ پورا خطبہ انہی قرآنی معارف سے ہوگا، الفاظ مختلف ہوں گے۔ اچھا تو وقت بھی گزر رہا ہے، میں آتا ہوں، ایک تو آیہ کریمہ میں نے ارشاد بیان کی تھی کہ جس سے آغاز جناب زینب عالیہ نے کیا تھا، ایک اور جو قرآنی معارف میں سے اہم ترین نقطہ ہے کہ قرآن نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، وہ ہے مسئلہ استدراج۔ یہ قرآنی معارف میں سے اہم ترین نقطہ ہے کہ قرآن نے اس کو خوب بیان کیا، جا بجا بیان کیا۔ جناب زینب عالیہ نے اس خطبے کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا، وہ استدراج کیا ہے؟ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں جو قرآن مجید کی سیرت بھی ہے اور قرآن مجید کے جو بیانات بھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال کا دب اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر انسان گناہگار ہوتا ہے اور اس کے پلٹنے کے ابھی سارے دروازے بند نہیں ہوئے، پلٹ سکتا ہے، گناہگار ہے پلٹ سکتا ہے، خداوند متعال اس کو بعض مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، سختیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ بندہ جو گناہگار ہے تھوڑا سا بیدار ہو جائے۔ یہ مثلا مثال دوں میں اس کی، سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم فرماتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو آپ خشکی اور تری میں، یہ جو آپ پوری دنیا کے اندر فساد دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کہ یہ بھی بہرحال اپنے مقام پر ایک دقیق گفتگو ہے اور جس کو مرحوم علامہ نے المیزان میں خوب بیان کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے وقائع رونما ہوتے ہیں یہ وقائع انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ بہرحال ایک قرآنی ایک عظیم موضوع ہے کہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو مختلف آپ فساد دیکھتے ہیں، مختلف خرابیاں دیکھتے ہیں، اوپر سے اگر قضاء الہی کو دیکھیں، اوپر سے اگر قضاء الہی کو دیکھیں، یہ پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک نظام مند طریقے سے خدا ان کے اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے جو فساد ظاہر ہوا, اور خدا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ان کو اپنے اعمال کے کیا کہا جاتا ہے, جس کو سزا کا کچھ مزہ چکھایا جائے, تھوڑا بوجھ چکھایا جائے. کیوں؟ غایت کیا اس آیت میں آخر میں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید یہ لوگ پلٹ آئے. ایک گروہ تو یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے مزہ چکھایا جاتا ہے, بعض کچھ مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ پلٹ آئے. لیکن ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے, کہ قرآن ان کے لیے کہتا ہے سواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ختم اللہ ولا قلوبہم. ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے, اس نے بالکل پلٹ کر نہیں آنا. ایسے لوگوں کے لیے خداوند متعال کی سنت عجیب ہے. یہاں پر خداوند متعال کبھی کبھار ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. اچھا کہ اس کو بیان کرتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتا ہے, نفقت چھوڑ دیتا ہے. بسا اوقات خداوند متعال کی تدبیر عجیب ہوتی ہے. مثال سورہ انعام میں خداوند متعال فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, جس چیز کا ان کو تذکر دیا گیا تھا, جو چیز ان کو سمجھائی گئی تھی, جو چیز ان کو بیان کی گئی تھی, اس کو ان لوگوں نے بھلا دیا, بالکل بھلا دیا. تو کیا کیا خداوند متعال نے؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, ادھر سے مخالفت کر رہے ہیں, اپنے اس درجے کو پہنچ گئے, بھلا دیا. فَلَمَّا نَسُوا, بھلا دیا, مَا ذُكِّرُوا بِهِ, تو خدا کہتا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے کھول دیے. بڑی نعمتیں, بہت زیادہ ہر طرح کی آسائش. یہاں سے ایک میں بریکٹ میں جملہ بھی عرض کروں, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے قرآن سے کہ جس جگہ پر بھی ہم دیکھیں کہ کسی کے پاس ظاہری طور پر نعمتوں کی فراوانی ہے, یعنی یہ اچھا بندہ ہے, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ غفلت کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ خدا جس کے لیے کہتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیئن, لیکن خدا کی تدبیر دیکھیں, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو اس کو عطا کیا اس میں مگن ہو جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے, غرق ہو جاتا ہے, یہی چیزیں دیکھتا ہے. لیکن اخذناہم بغتتا, جب یہ مشغول ہو جاتا ہے نا, ہر طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہے فراوانی ہے فراوانی, یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا کام کر رہا ہوں, میں بہت بڑے کیا کہتے ہیں کہ مرحلے پر پہنچا ہوا ہوں, لیکن بہت خوشبخت ہوں, حالانکہ خدا نے اس کو خود ڈھیل دی ہوئی ہے. اخذناہم بغتتا, اچانک خدا کی پکڑ ہوتی ہے. فاذا ہم مبلسون, پھر یہ ابلاس اور یاس و کنوت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. یہ قرآنی معارف میں سے اہم ترین ہے. اسی نقطے کو جناب زینب عالیہ نے اس خطبے کے اندر بیان کیا. اب ظاہراً آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں, اصحاب شہید ہو جاتے ہیں, اہل و عیال اسیر ہو جاتے ہیں, اسارت کا عالم ہے, اس لعین کے سامنے یہ سادات قید ہو کر اسیر ہو کر یہاں پر آتے ہیں. وہاں پر اس نقطے کو جناب زینب عالیہ خطبے کے اندر فرماتی ہیں, اور عجیب طریقے سے جناب زینب عالیہ نے اس آیہ کریمہ کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ دیکھیں اس خطبے کے یہاں سے جملات ہیں, ازننت یا یزید, اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ انہو حین اخذت علینا باطراف الارض و اکناف السماء, کہ تم نے زمین کو ہم پر تنگ کر دیا, افلاق کو ہم پر تنگ کر دیا, فاصبحنا نساق کما یساق الاسارا, ہم لوگوں کو اسیروں کی طرح لایا گیا, ان بنا حوانا علی اللہ و بک علیہ کراما, تو سمجھتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہلکے ہیں, خدا کی بارگاہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور تجھے خدا نے بہت زیادہ کرامت دی ہے. یہاں تک کہ سیدہ فرماتی ہیں وَقَدْ أُمْهِلْتَ, ظاہری طور پر یہ جو تمہیں ملا یہ حقیقت میں تجھے مہلت دی گئی ہے. وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اسما, گمان نہ کریں وہ لوگ, ولا یحسبن الذین کفروا, جو کفار ہیں جو کافر ہیں, اصلاً کفار کی آیت کو یزید پر فٹ کر رہی ہیں جناب زینب عالیہ، بالکل ایسے یعنی حقیقت میں تم بے شک ظاہر میں مسلمان اپنے آپ کو کہہ لو لیکن حقیقت میں تم مصداق ولا یحسبن الذین کفروا،
اور یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے جو یزید کو مسلمان بنا کے بچانا چاہتے ہیں،
اور گمان بالکل بالکل کہ گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو ہم نے ان لوگوں کو مہلت دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، نہ 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 انما نملی لہم لیزدادوا اسما، تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو، یا انشاءاللہ میں بعد میں جب تھوڑی سی مہلت ملی تو وہاں پر عرض کروں گا کہ یہ تعبیرات بھی بہت ہی نپی تلی تعبیرات ہیں۔ خلاصہ کلام یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب زینب عالیہ نے قرآن مجید کے معارف میں سے ایک اہم ترین نقطے کو اس خطبے کے اندر بیان کیا۔
جی بالکل، بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے نقطے کو بیان کیا ہے۔ آغا صاحب، ہماری نگاہ جو ہے خطبے کے اوپر قرآنی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ جسے ہم قرآن ناطق کہتے ہیں، یہ بی بی جو ہیں ان کے والد علی ابن ابی طالب ہیں علیہ السلام، کہ خود قرآن ناطق کا مصداق ہیں، اور پھر ان کے دو بھائی جو ہیں امام معصوم ہیں کہ جو قرآن ناطق کے مصداق ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس طرح کے قرآنی معارف جو ہیں وہ اس بی بی سے جو ہیں وہ صادر ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آغا وسیم نے ایک مصداقی گفتگو کی ہے اور قرآنی رنگ سے گفتگو کی ہے، اس تسلسل کو آگے بڑھائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کلام خدا کے لیے جو ہے وہ لسان ناطق ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ وسیع معنی میں، اگر آپ دیکھیں ایک تو ایک اخص معنی ہے معصومین کے لیے، وسیع معنی میں اور عام معنی میں ہر شخص لسان اللہ کا مصداق ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ اگر وہ قرآن کلام اللہ ہے تو یہ لسان اللہ ہے، اور کلام اللہ لسان اللہ پہ جاری ہو رہا ہے، اور کبھی وحی کی صورت میں ہے اور کبھی مفہومی طور پہ قرآن، کبھی خود قرآن ہے کبھی مطابق قرآن ہے، تو اس طرح سے ہے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں وضاحت فرمائی سبحانی صاحب نے، یعنی جا بجا ہمیں قرآنی آیات نظر آتی ہیں، قرآنی معارف نظر آتے ہیں، اور بی بی نے اس خطبے کے اندر ہر زبان سے بات کی ہے، یعنی کبھی فطرت کی زبان سے بات کی ہے، کبھی ادبی نکات سے بات کی ہے، کبھی قرآنی نگاہ سے بات کی ہے، کبھی بی بی توحید کو لے کے آئی ہیں، کبھی رسالت کو، یعنی پورا ایک معارف کا کیا ہے، انسائیکلوپیڈیا آپ کہیں اس کو، ایک پورا ایک کورس کہیں اسلام شناسی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فضا کے اندر اسلام، یعنی چونکہ یزید جشن منا رہا تھا، گویا کہ یہ جشن حسین کے قتل کا نہیں تھا، اسلام کی نابودی کا جشن تھا، اس نے جو اشعار پڑھے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ، تو بی بی نے جو ہے وہ اس کے جشن کو اس کے لیے عزا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ عزا میں ہے سوگ میں اور میں جشن میں ہوں، نہیں، بی بی نے اپنے خطبے کے ساتھ اس کے جشن کو سوگ بنا دیا اور بتایا فاتح تم نہیں ہو، فاتح ہم ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں جس طرح سے خود قرآنی منطق بھی یہی ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ کبھی بھی فریب مت کھائیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ قرآن ایک بہت بہترین تعبیر استعمال کی ہوئی ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابعا، کہ ایک بہت بہترین مثال، لطیف مثال ہے، بڑے نکات ہیں اس کے اندر، کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی جو ہے وہ مختلف ندی نالوں میں بہ گیا اپنی وسعت کے مطابق، ان کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے، قرآن نے باطل کو اس جھاگ سے تشبیہ دیا ہے، اور یہ بڑی لطیف تعبیر ہے۔ تو یہاں پر بی بی کے کلام کے اندر آپ دیکھیں تو بی بی نے بالکل ایک یعنی یزیدیت کو جھاگ کے طور پر پیش کیا ہے، یہ تمہاری جو ظاہری تمہاری جو ہے وہ جاؤ حشم ہے، ظاہری تمہارا غرور ہے، یہ ایک جھاگ سے زیادہ نہیں ہے، اور جھاگ کیا ہے؟ پانی کی اصل کیا ہے؟ پانی ہے، خدا نے حق کو پانی کی مثال دی ہے، جو اصل گوارا اور پاک اور جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، اور جو اوپر جھاگ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی بظاہر آپ کو وجود نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کل عدم ہے، اور پھر وہ حق سے تزریق لے رہی ہے، حق سے تغذیہ کر رہی ہے، یعنی ایک طرح سے باطل کیا ہے؟ وہ توفیلیہ ہے، کس کا؟ حق کا۔ تو پھر یہاں پہ بی بی نے اس کو اپنی اوقات دلائی ہے، یعنی اور پھر لوگوں کو بتایا ہے کہ جتنا بھی لشکر باطل آپ کے مقابلے میں آج کے زمانے میں، اور یقین کریں کہ آج جو ہے وہ انقلاب اسلامی ایران میں آپ دیکھتے ہیں، تو واقعاً فرزندان زینب نے یعنی اپنے مقابلین کو، اپنے مخالفین کو یہی جھاگ سے زیادہ نہیں سمجھا۔ اور پھر یہ قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے کہ ان الاوہن البیوت لا بیت العنکبوت، یعنی ایک مکڑی کے بنائے ہوئے جالے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی۔ تو یہ جو ہے وہ درس ہے بی بی کلام کے اندر کہ آپ، اور پھر خود قرآن کے اندر باقی آپ تعبیرات دیکھیں، یعنی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ مثالیں حق اور باطل کی، تاکہ اللہ جو کیا کرے، باطل اور حق کو جدا کرے، تفکیک کرے، تفریق کرے. اور بی بی نے اپنے خطبے کے اندر واقعاً جدائی ڈال دی، یعنی پہلے واقعاً حقیقت مشتبہ ہو گئی تھی کہ آیا یزید یعنی کس عنوان سے آیا ہے، کس لیبل سے آیا ہے، خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے آیا ہے، امیر المومنین کے عنوان سے آیا ہے. اور یہ خود لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے کہ بھائی آپ کس تفکر کے ماننے والے ہیں. یزید جب آیا ہے نہ آسمان سے نیچے اترا ہے اور نہ ہی زمین پھٹی ہے کہ یزید نکلا ہے وہاں سے. کون سا تفکر یزید پرور ہے، کون سا تفکر یزید کو لے کے آیا ہے. اور اس کے اندر آگے آپ دیکھیں کہ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ، خدا نے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی مثال کس کی دی ہے، شجرہ طیبہ کی مثال دی ہے. تأتی اکلہا کل حین، کہ جو ہر آن ہر لمحہ کیا ہے، اپنے ثمرات دے رہا ہے. اور بی بی کی کلام جو یہاں پر جو زبان ہے، جو کلام خطبہ ہے، یہ اس کا مثال ہے. یعنی تأتی اکلہا، یعنی واقعی جو ثمرات ہیں، جو افکار ہیں، جو معرفت ہے، بصیرت ہے، تدبر ہے، اور احساسات کے اندر، برہان کے اندر، حماسی پہلو بھی ہے، جہادی پہلو بھی ہے. یعنی ہر زبان سے بی بی نے جہاں پہ کیا کیا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. یزیدیت ایک طرف ہے، حسینیت ایک طرف ہے. تو بہت بہترین انداز میں
جی، بہت شکریہ آپ سب. بہت نکات پوشیدہ ہے اس میں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہم مختصر انداز سے چل رہے ہیں. خطبے کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک مفہوم جو بہت اساسی نظر آتا ہے اس میں، حیات اور ممات کا تصور ہے. کس طریقے سے بی بی نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس پہ اشارہ فرما دیجیے.
جی بالکل، یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے، اور ظاہراً میں کوشش کروں گا کہ بالکل اختصار کے ساتھ بھی بیان کروں کہ وقت بھی گزر رہا ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جس پر قرآن مجید پر انسان اگر جب نگاہ کرتا ہے تو بہت ہی وسیع پیمانے پر اس حیات و ممات کے بارے میں قرآن کے اندر گفتگو ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن کو دوسرے لوگوں سے جدا کرتی ہے، کیونکہ مومن حیات کو فقط اس حیات مادی کے اندر منحصر نہیں کرتا. جب یہ دید آ جائے، جب یہ نگاہ آ جائے کہ حیات فقط اس مادی دنیا تک محدود نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے، کربلا کے اندر جتنے بھی کردار ہیں اس تحریک کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے. یعنی اس نگاہ سے بھی اگر ہم کربلا پر نگاہ کریں، حتیٰ یہاں تک کہ بعض میں نے جملات جو اصحاب عاشورہ کے دیکھے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. حضرت زہیر کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا کہ جس میں حضرت زہیر سید الشہداء کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مولا، یہ دنیا تو فانی ہونے والی ہے، لیکن اگر یہ دنیا فانی نہ ہوتی، باقی رہتی، ہمیشہ باقی ہوتی، اور ہم ہمیشہ اس دنیا میں ہوتے، لآثرناک، لیکن پھر بھی ہم دنیا کو چھوڑ دیتے اور آپ کا انتخاب
کرتے. وہ مردانگی اور حریت اور وہ زندہ ضمیری،
یعنی عجب ہے واقعی. دنیا ویسے تو فانی ہونے والی ہے، لیکن اگر یہ فانی نہ بھی ہوتی، ہمیشہ بھی رہتی، تو بھی ہم آپ کے ساتھ رہتے. تو یہ ایک حیات کے بارے میں انتہائی عالی ترین تصور ہے کہ حیات کو اس دنیا کے اندر محدود نہ کرے. اور قرآن مجید نے اس کو خوب بیان کیا، اور اسی نقطے کو جناب زینب عالیہ نے یزید کے سامنے اسی خطبے کے اندر بیان کیا کہ تو یہ کیا ظاہری طور پر ابتدان دیکھ رہا ہے کہ تو نے ہمارے چند بندوں کو قتل کر دیا، تم نے ہمارے چند بندوں کو شہید کر دیا، تم نے سمجھا کہ تم جیت گئے. حالانکہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اسی خطبے کے اندر دیکھیں جناب زینب عالیہ قرآنی منطق کو بیان کرتی ہیں. وَسَتَّرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، تو ان قریب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے والا ہے. یہ فقط ختم نہیں ہوا، تو وہاں پر جانے والا ہے. یہاں تک کہ بیان کرتے 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 جناب زینب عالیہ یہ فرماتی ہے، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. عجب قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی، کہ خداوند متعال اس تصور کو بیان کرتا ہے کہ اے انسانو، تم اصلاً گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں، جو راہ خدا میں قتل کیا جاتا ہے اس کو مردہ نہ تصور کرو. کیا سمجھتے ہو وہ مر گیا؟ نہ، تمہارے اعتبار سے یہ ممات ہے لیکن ہمارے اعتبار سے یہ زندگی ہے. تم اس کو تصور نہیں کرتے، ہمارے اعتبار سے زندگی ہے.
زندہ باد اسی معنی میں.
بالکل بالکل. اور یہاں پر ایک جملہ میں کہوں گا کہ معمولاً اس کی طرف ہم توجہ کم بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہے، اس کو آپ مختلف نگاہوں کے ساتھ دیکھیں گے، مختلف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. عام طور پر ہم پڑھتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بعض اہل معرفت بعض اہل دقت کہتے ہیں اگر آیت کو یوں پڑھیں آپ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم.
عند ربهم کو احیاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں.
يرزقون کو آپ جدا طریقے سے پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک لطیف نقطہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے تصور کے اعتبار سے، قرآنی تصور کے اعتبار سے موت فوت کا نام نہیں ہے. موت مٹی میں مل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مٹی سے نکلنے کا نام ہے. موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. انما ینتقلون من دار الى دار، ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل کیا جاتا ہے. تو اس معنی میں تو چاہے شہید ہو غیر شہید ہو سب زندہ ہیں. تو یہ قرآن جو شہید پر فوکس کر رہا ہے بہت زیادہ کہ یہ زندہ ہے، تو آخر اس کا کیا امتیاز ہے؟ اگر یہ کرا جس طریقے سے میں نے اس کو پڑھا، اگر اس طریقے سے پڑھیں، سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے. حیات کے مراتب ہے. قرآن جو شہید کے لیے زندگی کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم، بھلے ان کی جو حیات ہے، ان کی جو زندگی ہے، عند اللہ ہی زندگی ہے، قرب خدا، عند ملیک مقتدر. یہ والی جو حیات ہے یہ اس شہید کے لیے. پھر یرزقون کو مطلق چھوڑ دیا، اس کے متعلق کو ذکر نہیں کیا کہ کون سا رزق دیا جائے گا. قرآن بیان کر رہا ہے جو سوچ سکتے ہو وہ رزق شہید کے لیے. تو جناب زینب عالیہ اس جملے کو یہاں پر نقل کر کے یہ بیان کر رہی ہیں کہ ظاہری شان و شوکت پر، ظاہری فتح پر تمہیں کیا نعرے نہیں لگانے چاہیے، حقیقت میں زندہ ہم ہیں، تو مردہ ہے.
اور حقیقت میں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں.
بالکل بالکل. اور تاریخ یہی بیان کر رہی، آج تک جو بیٹھ کر ہم اس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں اور تا روز قیامت اسی طریقے سے ہوگا، واقعا زندہ یہ ہے، وہ مردہ بن چکا ہے.
آغا صاحب، چونکہ وقت ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، میں چاہوں گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس خطبے کے اندر کیا پیغام دیا اور کیسے اس خطبے کو اختتام کیا، اس کی طرف تھوڑی روشنی ڈال دیں.
ہاں جی بالکل. یہاں پہ اگر آپ توجہ کریں تو پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس خطبے کے اندر بی بی جو ہے وہ ایک مکتب کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہی ہیں، اور مقابل میں بھی ایک فرد سے نہیں بلکہ ایک مکتب کے نمائندے سے بات کر رہی ہیں. تو یہاں سے ایک تعبیر ہے بی بی کی جو فرماتی ہیں یزید سے کہ کیف یرتجا مراقبت من لفظ فوہ اقباد الازکیہ و نبت لحمہ بے دماء الشہداء. یعنی تم سے خیر کی توقع ہے کہ تم ان کے بیٹے ہو، ان کے فرزند ہو کہ جن کے جو ہے وہ منہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، ازکیہ پاک ترین لوگوں کے جگروں کو نوچا ہے. اب آپ دیکھیں تسلسل کہاں میں لایا جا رہا ہے. یعنی یہ دیکھیں، اب آپ کہیں کہ وہ گزر چکا ہے مسئلہ نہیں. خود بی بی نے رب دیا ہے. اور پھر اگلا جو جملہ ہے کیا کہا، وہ نبت لحمہ، کہ تیرا جو گوشت ہے وہ پروان چڑھا ہے، بے دماء شہدا، یعنی شہدا کے خون کے ساتھ تیرا گوشت جو ہے پروان چڑھا ہے، یا تمہارے جو ہے کنبے کا، یا تمہارے خاندان کا، یا تمہارے گروہ کا، یعنی تمہاری جو پرورش ہوئی ہے وہ باقاعدہ کیا ہے، اس تفکر کے اندر ہوئی ہے. اور یزید کیا ہے، یہ اس دستگاہ کی پروڈکٹ ہے، یہ پیداوار ہے، آپ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. یعنی محصول ہے، ثمرہ ہے اس کا. جیسا شجرہ خبیثہ کی مثال دی میں نے، تو یزید کیا ہے، یہ شجرہ خبیثہ کا ثمرہ ہے. آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. آپ اس تفکر کا انکار کریں پھر یزید کا انکار کر سکتے ہیں. آپ یزید کا انکار کر کے تفکر کو بچا نہیں سکتے. آپ یزید کا دفاع کر کے تفکر کو بچا نہیں سکتے. اور یہ جو بعض لوگ ٹی وی چینلز پہ آ کے محرم میں خاص کر یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یہ مشکل کہاں پہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یزید ایک تفکر کا نمائندہ ہے، یہ عاقلۃ الاقباد کا بیٹا ہے، یہ جگر چبانے والے جگر نوچنے والوں کا بیٹا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں سیریا کے اندر، شام کے اندر داعش کی صورت میں یا پھر القاعدہ کی صورت میں یہ تاثیر دکھلا رہی ہے، یہ عاقلۃ الاقباد کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو ہے وہ بڑی لطیف تعبیرات ہیں، فلت تارے دن وشیقن موردہ ہم، تو بھی وہیں جائے گا جہاں وہ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ یزید اگر جہنمی ہے تو وہیں جائے گا جہاں پر وہ لوگ ہیں، اب ان کو جنتی نہیں بنا سکتے۔ اور پھر کہا ولتو دن ان کا شلتا و بکمتا، جو ہے وہ ان کا شللتا و بکمتا، اور پھر تو آرزو کرے گا کاش تیرا ہاتھ شل ہو جاتا۔ یہ کہاں پہ کہا بی بی نے؟ جب یزید نے یہ جو شعر پڑھا تھا کہ میرے جو ہے وہ اجداد زندہ ہوتے، لیت الشیوخ ہی بے بدر، اگر وہ زندہ ہوتے آج دیکھتے کہ یزید سے کہتے کہ تمہارا ہاتھ شل نہ ہو، کہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ، یعنی تم کتنے خوش بخت انسان ہو، تم نے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ تو بی بی نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ تو وہیں ملنے والا ان لوگوں سے، اور پھر وہ کہیں تم یہ آرزو کرو گے، تم تمنا کرو گے کہ کاش میرا ہاتھ شل ہو جاتا اور میں جو ہے وہ کیا ہے جو ہے وہ گونگا ہو جاتا، میری زبان گونگی ہو جاتی، ولم تکن قلت ما قلت، اور یہ کچھ نہ کہتا، وہ فالتا ما فالتا، اور یہ کچھ نہ کرتا۔ تم جو آج جو کہہ رہے ہو کہ میرے آبا و اجداد یہ آرزو کرتے، یہ اصل میں تمہاری طرف پلٹ رہی ہے بات، اور یہ شکست اور یہ جو نکبت ہے، بدبختی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے جو ہے وہ اصل جو ہے مخاطب تم ہو۔ اور اس کے بعد جو بی بی آگے بیان فرما رہی ہیں، بڑی بہترین تعبیرات ہیں۔ اس کے بعد بی بی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، یعنی دعا بھی ہے، میں نے کہا نا یہ جامع خطبہ ہے، جہاں پہ جو ہے وہ آیات بھی ہیں، وحی بھی ہے، رسالت بھی ہے، امام پھر دعا، یعنی یہ جو بندگی عبادت، اور یہ عزاداروں کے لیے پیغام ہے، کربلا یا جو ہے عزاداری، یہ جو ہے عبادت کی تجلی کا نام ہے، عبادت کے ساتھ نقیض نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ضد نہیں ہے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں کہ آج جو ہے وہ اگر کوئی 10 محرم کو سفید کپڑے پہن لے یا کوئی ماتم نہ کرے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ضد حسینیت ہے، یہ ضد عزاداری ہے، یہ جو ہے مقصر ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ماتم نہیں کرتا یا استہزاء کرتا ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، حالانکہ ہم نے ماتم کو دیکھا ہے اپنی نگاہ سے، لیکن نماز دیکھیں، نماز جزو لا ینفق ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی ماتم نہیں کرتا، آپ سوئے زن کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ انسان کیا ہے، یہ کیا ہے، حسینیت سے دور ہے۔ تو اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہاں بھی شک کریں آپ، یہ حسینی نہیں ہے، یہ مخالف ہے، یہ امامت کا منکر ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آپ، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ اب ٹائم کم ہے، تو آخر میں جو بی بی نے جو معروف ترین جملہ ہے بی بی کا اس خطبے کے اندر، میں سمجھتا ہوں اس کو بیان کیے بغیر آگے نہیں جانا چاہیے۔ بی بی نے کہا فقد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک، اپنی ساری چالیں چل لے، اپنی ساری توانائیاں بروئے کار لیا۔ کس سے بات کر رہی ہے بی بی؟ وقت کا حاکم، سپر پاور۔ اب لوگ حاکم کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں، یہ کم از کم اگر معافی نہیں مانگتے تحفظانہ بولتے ہیں کہ کہیں اس کے غضب اور قہر کا شکار نہ ہو، لیکن بی بی کہتی ہے کت قیدک، یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے جو ہے وہ تمہارا مقام، تم کس کتنی جو ہے تمہاری آبرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنی ساری توانائیاں بروئے کار لے کے آ جاؤ۔ کیا ہے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا، یہ بہت لطیف تعبیرات ہے کہ تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ ہے حسینیت زندہ بادی ہے، یزیدیت مردہ باد یہ ہے، یعنی یزیدیت مردہ باد کا نعرہ اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ، پہلی مرتبہ میں یہ کہوں گا مفہومی طور پہ، بی بی نے یزیدیت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ماتھے پہ سٹکر لگایا ہے کہ حسینیت زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، اور یزیدیت کیا ہے؟ مردہ باد۔ اور پھر کیا کہا؟ ولا تم ہی تو وحی نا، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ تو ہماری وحی کو، یعنی کہا کہ وحی کو یا کلام الہی کو، کیا کہا؟ ہماری وحی کو۔ اور یہاں تفسیر ملتی ہے کہ ہم اہل بیت خدا ہیں اور مختلف ملائکہ ہیں، کہ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر یہاں پر یہ ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ، یہ اتصال ہے یہاں پر۔ اور پھر کیا کہا؟ ولا تدرک امر امدنا، اور تم ہماری جائگاہ کو، ہمارے مقام کو درک نہیں کر سکتے، یعنی کیا ہے؟ ولا یرقا الی الطیر، جو حضرت امیر نے فرمایا ہے، تو بہت ساری تعبیرات ہیں اس کے اندر۔ ولا یرقا الی الطیر، اور پھر کہا ولا تدحز عنک آ رہا، اور جو آر اور ذلت تمہارے ماتھے پہ لگ چکی ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد پھر حمد کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی آغاز بھی حمد الہی کے ساتھ ہے اور اختتام بھی حمد الہی کے ساتھ ہے، آغاز بھی ذکر خدا کے ساتھ ہے، اختتام بھی ذکر خدا کے ساتھ ہے، بس ہماری عزاداری بھی، ہمارا ماتم بھی، ہماری مجالس بھی ذکر خدا سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔
بہت شکریہ، اجازت ایک جملہ کہوں گا کہ اس خطبے کا، آپ کی بھی اجازت سے ایک جملہ ضرور، اور خود میرے لیے بھی پورا خطبہ تو بہت ہی جالب ہے، لیکن واللہ یہ جو جملہ ہے بہت زیادہ دل کو بھاتا بھی ہے، اور عظیم جملہ ہے کہ اس کو جو ہمارے یہاں مختلف مجالس میں مختلف بینرز بنائے جاتے ہیں، یہ جملہ واقعی لکھنا چاہیے۔ یہ جناب زینب عالیہ کا اس خطبے کے اندر واللہ ہی قسم کے ساتھ کہہ دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ قسم اٹھانا زینب عالیہ کا بہت بڑی بات ہے، خود قسم اٹھا کر کہتی ہیں یا عدو واللہ، اے اللہ کے دشمن، استصغر قدرا۔ یہ واقعہ حیدر کرار کی بیٹی سے ہی یہ جملہ جچتا ہے، واللہ یا عدو واللہ، اے اللہ کے دشمن، استصغر قدرا، میں تمہیں گھٹیا سمجھتی ہوں۔
بالکل بالکل، یعنی جتنی تحقیر ہو سکتی تھی اس جملے میں موجود ہے،
جتنی تحقیر ممکن ہے، یعنی واقعا یہ شہامت حیدری، یہ شجاعت حیدری پوری اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے، استصغر قدرا، تم بالکل پست ہو، تم گھٹیا ہو، اصلا تم بات کرنے کے لائق نہیں۔ اللہ،
ایک قیدی کے لباس میں صنف نازک، اور ایک بادشاہ وقت جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا جشن منا رہا اپنی فتح کا،
واللہ
یہ ایمان کی
وجہ سے۔
بہت شکریہ آغا صاحب، معذرت چاہتے ہیں چونکہ مطالب بہت سارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ خدا انشاءاللہ توفیق اسی طرح دیتا رہے ہمیں، اور ہم اس طرح کے معارف جو ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں، اور آپ بیان کرتے رہیں، اور ناظرین جو ہیں ان کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خطبہ زینبیہ کتنے بلند معارف کا حامل ہے، ایک ایک جملے پر اگر دقت کی جائے تو اس میں قرآن نظر آتا ہے، ان کی زندگیاں بھی قرآن سے سرشار ہیں، ان کا کلام بھی قرآن سے سرشار ہے۔ قرآن کا اگر درس لینا ہے تو وہ فقط اہل بیت ہی کے در میں ممکن ہے۔ تو اس محرم کے اندر ناظرین جو ہیں، اگر خطبہ زینبیہ کو ابھی تک مطالعہ نہیں کر سکے تو آپ اپنا ایک وظیفہ سمجھتے ہوئے خطبہ زینبیہ کا ان مطالب کے تناظر میں مطالعہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فقط یک جمله در باب اربعین عرض کنم، و اون این است که آمدن اهل بیت حسین بن علی علیه السلام به سرزمین کربلا فقط برای این نبود که اونچنانی که گاهی بر زبانها جاری میشه دلی خالی کنند یا تجدید عهدی بکنند. در مورد شخصیتی مثل امام سجاد یا مثل زینب کبرا علیها السلام نمی شود کارهایی رو که انجام میدن حمله بر همین مسائل عادی رائج ظاهری کرد. باید حتما در شخصیتهایی به این عظمت در جستجوی رازهای بزرگتر در کارها و تصمیماتشون بود. مسئله آمدن بر سر مزار سید الشهدا در حقیقت مسئله امتداد حرکت عاشورا بود. با این کار خواستند به پیروان حسین ابن علی و دوستان خاندان پیغمبر و مسلمانانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم کنند که این حادثه تمام نشد. مسئله با کشته شدن و دفن کردن و اسارت گرفتن و بعد رها کردن اسیران خاتمه پیدا نکرد. مسئله ادامه داره. یاد دادن به شیعیان که اینجا محل اجتماع شماست، اینجا محل میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمین رو باید بیاد هم بیارید. تشکیل نظام اسلامی و تلاش برای اون حتی در حد شهادت، اون هم با اون وضع. این چیزیه که باید از یاد مسلمان ها نمی رفت و خاطره اون برای همیشه زنده می موند و آمدن به کربلا از سوی خاندان پیغمبر در 40 به این مقصود بود.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نور اللہ ٹی وی کو جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں بعض تحلیلی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں نہضت امام حسین علیہ السلام کے متعلق بعض اگر سوالات ہیں، بعض اگر اعتراضات ہیں، یا بعض تحلیلی گفتگویں ہیں وہ اس میں بیان کرتے ہیں. اور پچھلے چند عرصوں سے ہم نے ہدف قیام امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہم قیام امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ہدف اور فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک چیز انتہائی واضح جو نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ظلم اور ظالم کے خلاف تھا. اس موضوع کو تھوڑا وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو، اور اس طریقے سے جناب مولانا غلام جعفر صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. اور پروگرام کا آغاز آغا صاحب ہم آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ ہدف قیام امام حسین علیہ السلام میں سے ایک جو ہدف اہم ہے وہ ظلم اور ظالم کے خلاف مبارزہ ہے، اس کے خلاف قیام ہے. تو اب تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ ظلم کا مفہوم تھوڑا کھل جائے، واضح ہو جائے، اس وقت پھر اس قیام، اس ہدف کو سمجھنے کی پھر جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی ہمارے ناظرین کے اندر کہ کس طریقے سے امام نے ظلم کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا ہے. تو لہٰذا میں چاہوں گا ظلم کی تعریف اور قرآنی اعتبار سے بعض وہ مصادیق کے جس کو خود قرآن نے ظلم سے تعبیر کیا ہے ان کو بیان فرما دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعائے خداوند عالم کے بارگاہ میں کہ خالق کائنات ہمیں مکتب عاشورہ کے اقدار سے آشنائی عطا فرمائے اور ان اقدار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک کلمہ جو ہے وہ بہت رائج ہے، ظلم. کہا جاتا ہے کہ فلاں مظلوم واقع ہوا ہے، فلاں ظالم ہے، اور فلاں نے ظلم کیا ہے. تو ایک حد تک معاشرے کے اندر یہ کلمہ معروف بھی ہے اور مشہور بھی ہے، اور تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ ظلم کسے کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ جب حقیقی معنی میں ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو نام جو ہے وہ مقدس نام دیتے ہیں، اور ایسا نام دیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعاً ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی در واقع باطل کو حق کا لبادہ اڑا کر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ایک امت پر، ایک قوم پر جو ہے ظلم کرتی ہیں اور اس کو نام دیتی ہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. مثلا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بار بار ترویج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے خواتین کو آزادی دینا چاہتے ہیں. درواقع حقیقی معنی میں وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو نام مقدس دے دیتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے ظلم کی تعریف ہو جانی چاہیے کہ ظلم کی بالآخر تعریف کیا ہے شریعت مقدسہ میں یا جتنی بھی ڈکشنریز ہیں ان میں کیا تعریف کی گئی ہے. دیکھیں ظلم ایسا کلمہ ہے جو عدل کے مقابلے میں ہے. اس کے مقابلے میں عدل ہے. جہاں ظلم نہیں ہوتا وہاں پہ عدالت ہوتی ہے اور جہاں پہ عدالت ہوتی ہے وہاں پہ ظلم نہیں ہوتا. تو عدل کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء علی موضعہ، یعنی کسی چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، یعنی جہاں پہ اس کا حق بنتا ہے وہیں پہ اس کو رکھا جائے، یہ عدل ہے. آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایک بندے کو پوسٹ دی جاتی ہے تو اس کو واقعاً جس کا وہ حقدار ہے اسی جگہ پہ اس کو بٹھایا جائے، جس چیز میں اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے اسی مربوط رشتے میں اور اسی مربوط جو نظام تعلیم ہے وہیں پہ اس کو بٹھایا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس یا اس کو جو ہے عدالت کے عین قوانین کے مطابق جو ہے وہ بٹھایا گیا اور اس کو عدل کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ظلم ہے. ظلم کا معنی واضح ہو جائے گا کہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ وضع الشیء علی غیر موضعہ، کہ ایسی چیز جو ہے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں اس کا مقام نہیں ہے، جہاں پہ اس کا مرتبہ نہیں ہے، اس کو وہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا وہاں پہ اس کو رکھ دینا، خب یہ ظلم کہلاتا ہے. اور جو مثال ہم نے دی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے بالکل بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے رشوت دی ہے، رشوت دے کر جو ہے ایک ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ وضع الشیء علی غیر موضعہ ہے، یعنی ایک ظلم ہے کہ ایسی جگہ پہ اس انسان کو بٹھا دیا گیا ہے کہ جہاں پہ اس کا حق نہیں تھا، وہ اس چیز کا حقدار ہی نہیں تھا، تو یہ ظلم ہے. اب آتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں ظلم کے مصادیق کیا ہیں. قرآن میں بہت سارے تقریباً جو ہے 81 مورد ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ظلم کے مصادیق کے عنوان سے بیان کیا گیا، لیکن ہم نے چونکہ بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے تو ہم نے چند چیزہ جو ہیں ان کو ذکر کیا ہے. پہلی چیز جو ظلم کا مصداق کہلاتا ہے قرآن میں اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے اس کو کہا ہے وہ شرک ہے، کہ خدا بند متعال کے مقابلے میں کسی دوسرے کو اپنا خدا ماننا. تو اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو خود ظلم سے تعبیر کیا ہے خود شرک. اور اس کے لیے ایک اور دلیل جو بنتی ہے کہ یہ ظلم بہت، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اس کے لیے ایک دوسری آیت جو سورہ نساء کی ہے، دو جگہ پہ یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ خداوند متعال ہر طرح کا گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن یہ جو شرک والا گناہ ہے اس کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کی معافی بھی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا مصداق ہے قرآن کی نظر میں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے. دوسرا مصداق جس کو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ومن اظلم، یعنی وہ کون ہے جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا، اس عنوان سے بہت ساری آیات ہیں جو ذکر کی گئی ہیں قرآن میں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا، کہ وہ شخص جو مساجد میں ذکر الہی سے معنی ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں پہ معابد ہیں، جہاں پہ جو عبادت گاہیں ہیں، ان میں وہ شخص جو ذکر الہی کرنے سے معنی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے قرآن کی نگاہ میں. اور اسی طریقے سے ان عبادت گاہوں کو خراب کرنے کے بھی درپے ہے کہ ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ عبادت گاہیں ختم ہو جائیں، تو یہ شخص جو ہے بہت بڑا ظالم ہے قرآن کی نگاہ میں. اسی طریقے سے قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، جو بھی حق کی گواہی کو چھپاتا ہے، جہاں پہ حق بنتا تھا کہ وہ جا کر عدالت میں یا کہیں پہ بھی جا کر گواہی دے، تو اس گواہی کو اسے باوجود اس کے معلوم ہے لیکن اس کو آ کر چھپاتا ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ ومن اظلم ممن کتم، کہ جو شخص جو ہے اس شہادت کو اور اس گواہی کو چھپاتا ہے اور اس کا کتمان کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو یہ تقریباً تیسرا مورد ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو خداوند متعال پہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی نسبت دیتا ہے خداوند متعال کی طرف، تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا. بہت ساری قرآن کی جگہ آیات ہیں جن کے اندر وہاں پہ بعض کافروں نے، مشرکوں نے بہت ساری باتیں ہیں جس کو نسبت کہاں دے رہے ہیں، خدا کی طرف دے رہے ہیں کہ خدا نے یہ کام کیا، حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو اس کو بھی خداوند متعال نے ظالم کہا ہے اور بہت بڑا ظلم کہا ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کو ظلم کہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس کے ساتھ ساتھ کہا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے جبکہ کوئی وحی نہیں ہوئی اس کی طرف. تو وہ شخص جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہو رہی ہے، یا گویا ایسے کہہ لیں جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوتا بھی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعوی پیغمبری کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں اور یہ وہ اس طرح کی باتیں، تو قرآن نے واضح طور پر سے کہا کہ یہ ظلم کا مستحق ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے. اسی طریقے سے تکذیب آیات الہی، اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اس کے بارے میں بھی واضح آیات ہیں کہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، جس نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ بہت بڑا ظالم ہے. اس کے بعد جو ساتواں مورد ہے وہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو ناقہ کو قتل کیا گیا اور ظالموں نے اور مشرکوں نے قتل کیا، تو اس کے بارے میں قرآن آیت ہے کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، کہ ہم نے جناب داود کو، جناب صالح کو اونٹنی دی، اور یعنی ایک وہ آیت تھی اللہ کی نشانی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فظلموا بها، اس پہ ظلم کیا. تو یہ ایک ظلم کا مصداق ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو مار دیا گیا. اسی طریقے سے ایک اور آیت جو بہت ہی اخلاقی آیت بھی ہے اور اس سے واقعاً استفادہ کرنا چاہیے، کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها، کہ وہ شخص، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جسے آیات الہی کے ذریعے تذکر دیا جائے، اسے بتایا جائے، اسے نصیحت کی جائے، تو فأعرض عنها، اور اس نصیحت سے اور ان آیات سے جو ہے وہ اعراض کرے، روگردانی کرے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے. تو یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، یہ ظلم کے مصداق ہے. اب آتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے قیاموں کو ذکر کیا گیا، چونکہ ہماری بحث یہ ہے کہ حضرت جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ قیام فرمایا ہے. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے، کیا یہ قرآنی قیام ہے، قرآنی قوانین کے مطابق ہے؟ بالکل بالکل قرآنی قوانین کے مطابق ہے. اور اس میں ہم واضح طور پر جو مثال پیش کر سکتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی مثال ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آیات کی طرف نگاہ کریں تو جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جو میرا چچا ہے، یہ اپنے گھر جو ہے گھر بتوں کی فیکٹری بنائے ہوئے ہے اور بتوں کو بنا رہا ہے اور بیچ رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں ان بتوں کی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ قیام فرمایا ہے اور باقاعدہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے چچا آپ جو ہیں ان بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں جبکہ میں آپ لوگوں کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. خوب، یہ امام جناب ابراہیم علیہ السلام کا قیام ہے. اچھا، امام جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے استدلال قائم کیا ہے مشرکوں کے خلاف اور اس ظالم امت کے خلاف، جو استدلال قائم کیا ہے تاکہ استدلال کے ذریعے توحید کا اثبات کیا جائے اور ان کو توحید کا گرویدہ بنایا جائے. اس میں واضح آیات ہیں کہ جہاں پہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ رات کو ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر کہا کہ یہ تو افول کر گئے، غائب ہو گئے، اور جو چیز غائب ہو جاتی ہے وہ تو خدا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے پھر جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر اس کے بارے میں بھی اسی طرح کے کلمات استعمال کیے. پھر کہا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا بھی ہے، تو پھر وہ بھی ظاہر غائب ہو گیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام گویا استدلال قائم کر رہے تھے اس قوم کے سامنے کہ یہ خدا جن کو آپ کہہ رہے ہو، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آپ کے خدا ہیں، خب یہ تو آپ کی نیازوں کو اور آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، یہ تو ایک ٹائم پہ ہیں اور دوسرے ٹائم پہ نہیں ہیں، یہ تو غائب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یا ابت، وہی یعنی اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے چچا آپ جو ہیں اس چیز کی عبادت کر رہے ہیں یا اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی عنوان سے آپ کی مدد کر سکتا ہے.
تو آپ جو ہے ایسی چیز کی پوجا کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں جو کسی عنوان سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو گویا یہ بہت سادہ سا واضح ترین استدلال ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. پس جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قیام کے پہلے مرحلے میں کیا کیا ہے؟ استدلال قائم کیا ہے. دوسرے مرحلے میں پھر جب دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے میرے استدلال کو نہیں سمجھ پا رہے اور ان کو اس بات کی طرف توجہ نہیں ہو رہی میں کیا کہہ رہا ہوں, تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر عملی قیام کیا ہے. عملی کیا قیام فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ واضح تاریخ کے اندر واضح ہے کہ ایک دن جو ہے ان لوگوں کا جو قوم حضرت ابراہیم تھی ان کا ایک ڈیٹ ہوتی تھی اور وقت ہوتا تھا جس کو وہ عید کہتے تھے, اور وہ عید جو ہے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے اور باہر جنگل میں جا کر منایا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ایک دن آیا اور وہ لوگ جو ہے نکل گئے, حضرت ابراہیم کو بھی کہا لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے اور وہ سب لوگ جو چلے گئے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بعد کیا کیا کہ عملی اقدام کیا کہ جتنے بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے سب بتوں کو تہس نہس کر دیا, سب کو جو ہے تہ و بالا کر دیا, ان کی گردنیں توڑ دی, اور ایک بہت بڑا بت تھا اور اس کی گردن میں جو ہے اپنی کلہاڑی ڈال دی. تو یہ بھی پھر اس کے بعد بھی یہی آ کر جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بتوں کو جو ہے وہ تہ و بالا کر دیا گیا ہے, ان کو خراب کر دیا گیا ہے, تو اس وقت وہ لوگ جو ہے سوال ہونے لگ گئے کہ یہ کس نے یہ کام کیا ہے. تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف واضح اشارہ بھی تھا اور ان کو بلایا گیا, تو وہاں پہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے استدلال ہی قائم کیا ہے, کہا ہے کہ اس بڑے بت سے پوچھو کہ اس تک کے کام ہوں گے, دیکھو کلاڑی تو اس کے گلے میں. تو یہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو جو ہے وہ قیام کے مرحلے, ایک استدلالی مرحلہ ہے اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ عملی مرحلہ ہے اور عملی اقدام فرمایا ہے. تو چونکہ جناب امام حسین علیہ السلام بھی وارث انبیاء ہیں, تو جناب امام حسین علیہ السلام نے بھی اگر آپ ان کی نہضت کا مطالعہ کریں اور مکتب عاشورہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے قیام میں بھی یہ دو مرحلے نظر آتے ہیں. پہلے جناب امام حسین علیہ السلام نے اس قیام کے لیے استدلال قائم کیے ہیں اور ان کو بیان کیا ہے, حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کو واضح کیا ہے, خطبہ منا بہت واضح ہے جس میں خواص اور عوام سب کو مخاطب کرتے ہوئے, تابعین کو مخاطب کرتے ہوئے بہت سارے ایسے جملات ہیں جو اس حکومت کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائے, اور استدلال قائم کیا ہے کہ یہاں پہ حق بنتا ہے کہ ہم اس ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ قیام کریں. تو یہ پہلا عملی, یہ امام حسین علیہ السلام کا استدلال تھا اور یہ استدلالی مرحلہ تھا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ظاہر سی بات ہے جب وہ مدینہ سے نکلے ہیں مکہ ہیں اور مکہ سے پھر کربلا کی جانب گئے ہیں, تو یہ عملی اقدام ہے.
بہت شکریہ آغا, خوبصورتی سے آپ نے ظلم کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے, تعریف اور اس کے مصادیق, اور اس کو پھر امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ساتھ جو ہے ربط دیا ہے. آغا صاحب, ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. یہ تھوڑی سی مقدماتی گفتگو تھی, ضروری بھی تھا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. جیسا کہ اس پروگرام کا عنوان واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا اس کا ایک ہدف جو تھا وہ ظلم و ظالمین کے خلاف قیام ہے. اس میں خود امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور اس کی کیا تحلیل کر سکتے ہیں, ہم اس کو بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. واقعاً امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اہداف پر گفتگو کرنا اور ان کی تحلیل کرنا وقت کی انتہائی ضرورت ہے. آج جو ہمیں دنیا میں یہ ظلم کا پھر ایک بار دور دورہ نظر آ رہا ہے, اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سیرت پر چلتے ہوئے, اور اس سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف کو پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. دیکھیں, تاریخ بشریت میں تین ایسے واقعات ہیں کہ جن کے وقوع کے وقت, بلکہ وقوع سے پہلے, وقوع کے وقت اور وقوع کے بعد اس کی تحلیلیں ہوئیں, ان پر گفتگو ہوئی, لوگوں نے سمجھنے کی ضرورت محسوس کی. سب سے پہلی چیز جس پر ان کے وقوع سے پہلے لوگوں کے درمیان گفتگو تھی وہ تھی بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے اور اس وقت کے اہل کتاب اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے, ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے اور ظاہری طور پر انتظار میں بھی تھے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے ہم ان کی مدد کریں گے. دوسرا واقعہ اور دوسرا حادثہ جس پر وقوع سے پہلے بھی گفتگو ہے, حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر گفتگو موجود ہے, وہ یہ واقعہ عاشورہ اور حادثہ عاشورہ ہے, اور اس کے بعد ابھی تک اور قیامت تک اس پر گفتگو جاری رہے گی. اور تیسرا اہم ترین واقعہ جو پیش آنا ہے ابھی اس عالم بشریت میں, اس پر ابھی تک اور پوری دنیا میں ہر مذہب و مکتب میں اس پر گفتگو ہوتی ہے,
وہ واقعہ ظہور امام زمان اجل اللہ شریف ہے۔ ان تین واقعات نے چونکہ انسان کی اور تاریخ بشریت کی تبدیلی اور اس کی اصلاح کے لیے ایک انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور کرنا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تحلیل اور دروس کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام تھا، اس کے مختلف اہداف تھے، جن میں سے ایک ہدف جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ظلم ستیزی، کے ظلم کے خلاف ہم نے قیام کرنا ہے اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ اور جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا ہدف ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح سے لے کر بعد تک قرآن کے اندر جو ملتا ہے، الا حضرت آدم سے بھی یہی لے کر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں واضح طور پر حضرت نوح سے شروع ہوا ہے کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا، اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اور یہ خدا کا خواستہ تھا۔ اور شروع ہی سے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ تعلیمات ملی ہیں، ان تعلیمات میں دو ہی چیزیں ہیں، یا عدالت ہے یا ظلم ہے۔ اگر ظلم نہیں ہے تو عدالت قائم ہے، اگر عدالت قائم نہیں تو ظلم ہے۔ جس طرح صاحب نے فرمایا، ہر نبی آئے، ہر امام آئے، ان کی آخری کوشش یہی تھی کہ میں عدالت قائم کروں۔ اور پھر عدالت کے سٹیپس ہیں، بعض اوقات ایک فردی عدالت ہوتی ہے، ایک انسان اپنے کاموں میں عادل ہوتا ہے، کبھی اس نے غلط کام نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا۔ لیکن بعض اوقات عدالت جو ہوتی ہے وہ اجتماعی عدالت ہوتی ہے، پورے معاشرے کی عدالت، پورے ملکوں اور دنیا کے اندر عدالت قائم کرنا۔ اب اگر دنیا اور معاشرے کے اندر عدالت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی ظلم قائم ہے، اور وہی اجتماعی ظلم جو تھا اس کو ختم کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف بھی تھا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اجتماعی عدالت کے قیام کے لیے اور اجتماعی ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ قیام فرمایا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زیارت اربعینیہ کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، ہم وہاں پر پڑھتے ہیں، الذی باذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ، کہ یہ وہ شخصیت، وہ ذات ہے جس نے اپنی ساری کوشش تیری راہ میں خرچ کی تاکہ تیرے لوگوں کو جہالت سے نکالے اور گمراہی کی حیرت سے باہر لے آئے۔ یہاں جو کلمہ استعمال ہوا ہے نا، کلمہ جہالت، حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ صف لنا العاقل، عاقل کی ہمیں وضاحت کریں کہ عاقل کہتے کس کو ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاقل کی وضاحت میں، جو عاقل کی جو تعریف کی ہے، وہ یہی فرمائی ہے، الذی ہو واضع الشیء علی مواضعه، کہ جو آغا صاحب نے عدل کی تعریف کی ہے وہی عاقل کی تعریف کی ہے۔ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی اشیاء کو اپنے مقامات پر رکھتا ہے وہ عاقل ہے، جو نہیں رکھتا وہ جاہل ہے، یعنی وہی ظالم، اور یعنی جہاں پر دو مطلب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ایک جانب سے عدالت اور عقل ہے، یہ ایک جبہ پر موجود ہیں، دوسری جانب سے جہالت اور ظلم ہے کہ وہ ایک جبہ پر موجود ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں چیزوں کو مقابلے میں رکھ رہے ہیں کہ اگر جہالت ہے یعنی ظلم ہے، اگر عدالت ہے یعنی عقل ہے۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ کی جانب رواں تھے، یا وہاں سے قصد کیا نکلنے کا، تو جناب عبداللہ بن عباس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی اپنے تئیں، کہ اپنے آپ کو شاید زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے، وقت کی امام کی معرفت نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کوفہ کے بے وفائیوں کو جانتے ہیں، اہل کوفہ لوگ جو ہے نا وفادار نہیں، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر اپنا ہدف بیان فرمایا، فرمایا دیکھے ابن عباس، میں بھی جانتا ہوں، تو یہ گمان کرتا ہے کہ جو چیز تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میں بدرجہ اولا جانتا ہوں، لیکن اس وقت ہدف یہ نہیں ہے کہ میں شام کو یا عراق کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت بحث یہ ہے کہ میں ملاقات پروردگار کے لیے جا رہا ہوں، میں ملکوتی وطن کے لیے اپنا سفر کر رہا ہوں اور وہاں پر مجھے جانا ہے۔ وہاں پر انہوں نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق میری نصرت نہ کرے، چھوڑ دے مجھے، تنہا چھوڑ دے، میں پھر بھی قیام کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہداف سے جو ہدف بیان فرما یہ ہے، ابن عباس کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دیکھیں، بنو امیہ کے ظلموں کو آپ دیکھ رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ کفر کا کلمہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا، فرمایا کہ بنو امیہ کا کفر پورے عالم اسلام کو گھیرے ہوئے ہے، ایسے میں چاہے میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں نے قیام کرنا ہے۔ پھر ابن عباس آگے پوچھتا ہے کہ پھر بچوں اور خواتین کو نہ لے جائیں؟ امام حسین علیہ السلام فرمایا دیکھیں، کربلا تک میرا کام ہے، کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ کربلا تک میں در سے آزادی دوں گا لوگوں کو، لیکن کربلا کے بعد شام و کوفہ اور واپس مدینہ تک یہ میرے اہل و عیال، یہ میرے بچے، میری بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ میرے مکتب کو آگے ادامہ دیں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت دیکھ رہے تھے کہ وہی ثقافت جو اسلام سے پہلے موجود تھی، انصر اخاکا ظالمن او کان مظلوما، کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، یہ بعثت پیغمبر سے یہ ثقافت تھی کہ اپنے بھائی کے لیے اب جان لڑا دو، چاہے وہ حق پر ہے چاہے باطل پر ہے۔ اور دوبارہ 50 سال بعد پھر یزید وہی ثقافت کو حاکم کرنا چاہتا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، میں وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ثقافت کے عنصر الحق کا اخاکا او غیر اخیق، چاہے وہ تیرا بھائی ہو یا غیر بھائی ہو، حق پر ہے اس کی مدد کرو۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھتے ہیں، لو لم یکن فی الدنیا ملجأً ولا معاون لما بیعت واللہ یزید بن معاویہ، اگر اس پوری دنیا میں میری کوئی جائے پناہ نہ ہو، میری پناہ گاہ نہ ہو، پوری دنیا مجھے چھوڑ دے، میں اللہ کی قسم یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم پر کام کر رہا ہے، یہ ظالم ہے اور میں ظلم کے خلاف ہوں۔ جب بصرہ کے لوگوں کو لکھا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ فان السنۃ قد امیتت والبدعۃ قد احیت، یہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے راستے کی جانب، تم دیکھ رہے ہو ظلم کا ایک مصداق یہ ہے کہ سنت پیغمبر کو مٹا دیا گیا ہے، بدعت دین کے اندر ایجاد کر دی گئی ہے۔ فان تسمعوا قولی احدکم الی سبیل الرشاد، اگر تم میرا قول سنو تو میں تمہیں ہدایت طرف بلا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ دو۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام میں ظلم ستیزی کے وہ مقدمات تھے جو ابھی رستے میں مہیا فرما رہے تھے۔ بعد میں انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو خود کربلا کے اندر انہوں نے کیسا ظلم کے خلاف بیانات دیے اور قیام کیا، اس میں بعد میں گفتگو۔
بہت شکریہ۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، تو ہمیں آغا صاحب نے جو ہے وہ مختلف مصادیق جو بیان کیے تھے، تکذیب آیات الہی ظلم کا مصداق تھا، تو ہم یزید کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی آیات کا انکار کیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مصداق ذکر کیا کہ مساجد الہی میں اور اس کے اندر ذکر نہ کرنے دے اور اس کو خراب کرنے کرے، وہ بھی ظلم کا ایک مصداق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید جو ہے اس نے کربلا کے بعد جو ہے کعبے پر مجنیق سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شرک قرآن کی نظر میں سب سے بڑا ظلم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، وحی کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے، جو کہ شرک کا ایک مصداق ہے۔ تو ظلم یزید کے اندر مجسم موجود ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا ہے آ کر۔ اب ایک مطلب جو بیان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہے کہ انسان ایک ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو ایک امت ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اس ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے، آیا اس کو اجازت ہے کہ یہ ظلم ہونے کو قبول کرے یا نہ، بلکہ اس امت کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اس ظلم پذیری کو منفور سمجھے، غلط سمجھے، اور ظلم کے خلاف جب وہ قیام کرے؟ اس بارے میں تھوڑی توضیح دیجئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے قرآنی نگاہ میں بھی ظلم کی مذمت کو بیان کیا، اور آغا صاحب بھی بیان کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے بعض جملات کو، تو یہ تو واضح بات ہے کہ اسلام کے اندر ظلم کی مذمت ہوئی ہے۔ لیکن اب سوال، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، کہ کیا یہ بھی ہے کہ جس شخص پر یا جس امت پر ظلم ہو رہا ہے وہ اس ظلم کو قبول کرے اور یہ سمجھے کہ مجھ پہ ظلم ہونا چاہیے اور ہوتا رہے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مسیحیت ہے، جو تحریف شدہ مسیحیت، نہ حقیقی مسیحیت، یہ اس کی تعلیمات ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے آپ کو ایک گال پہ کوئی آ کر مارے تو آپ جو ہے نا تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ظلم کو قبول کرو، یعنی اگر ایک گال پہ کوئی مار رہا ہے تو دوسرا گال بھی آگے کرو، مطلب کیا ہے؟ یعنی ظلم کو قبول کرو۔ خب، یہ تعلیمات ہیں کس کی؟ مسیحیت جو تحریف شدہ ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اگر کہیں پہ مظلوم واقع ہو رہے ہو تو اپنا حق لینے کے لیے ظالم کے خلاف قیام کرو اور اس ظلم کو کسی صورت میں بھی قبول نہ کرو۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے ہاں بعض اوقات جو جہاں پہ شبہ پیش آتا ہے، اسلام کی تعلیمات میں سے ایک جو ہے تواضع اور انکساری ہے کہ آپ جو ہیں تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، تو بعض لوگ جو ہیں یا بعض امتیں یہ سمجھتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں تواضع حقیقی معنی میں نہیں کر رہا، لیکن اپنی جو ہے اس ظلم پذیری کو، جس ظلم کو وہ قبول کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے توجیہ پیش کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں تو تواضع اختیار کر رہا ہوں اور انکساری اختیار کر رہا ہوں۔ یہی وجہ بنتی ہے بعض اوقات جو ہے تواضع اور انکساری کو لیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ظلم کو قبول بھی کرنا چاہیے، انسان کو متواضع ہونا چاہیے۔ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ تواضع کی ایک حد اور حدود معین ہے، وہاں تک تواضع ہے، لیکن جہاں آپ پر ظلم کو قبول کریں گے وہ تواضع نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی کیا تعلیمات ہیں اور قرآن نے کیا کہا ہے، واضح طور پر تقریباً 3 آیات کی طرف اشارہ کروں گا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ خداوند متعال جو ہے کسی کی علل اعلان بدگوئی کو اس کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ مظلوم کی آواز ہو۔ اب جو ہے وہ مظلوم کی آواز، چاہے خود مظلوم کی آواز ہو یا چاہے جو ہے دوسرے لوگ جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس مظلوم،
یعنی مظلوم کی آواز بن رہے ہیں۔
تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اب یہ واضح بات ہے کہ اگر خداوند متعال کسی کی بھی علل اعلان بدگوئی کو قبول نہیں کرتا، مگر اگر مظلوم کے لیے آواز اٹھ رہی ہو تو اس کو قبول کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظلم کو کسی صورت میں بھی قبول نہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کو خداوند متعال پسند کرتا ہے پر ظلم کو قبول نہ کریں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت جو ہے والذین اذا اصابہم البغی اذ ہم ینتصرون، کہ جب ان لوگوں کو کوئی ظلم جو ہے وہ پہنچتا ہے ان تک یا ان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم ینتصرون، وہ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خب اس کا کیا مطلب، یعنی جب آپ کے اوپر ظلم ہوگا تو اس کا مقابلہ کرنا، نہ یہ کہ آپ نے مظلوم بن جانا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا ہے اور اس ظلم کو قبول کر لینا ہے۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس ظلم کو قبول نہ کریں بلکہ اس کا مقابلہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ کرامت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں، واضح قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، بنی نو انسانیت کو، ہم نے کرامت اور عزت نفس سے نوازا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے ظلم کو قبول کرتا ہے تو یہ عزت نفس کی ذلت کو قبول کر رہا ہے، یہ نفس کی ذلت کو قبول کر رہا ہے۔ یہاں پہ عزت نفس جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرمنا بنی آدم پہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا، تب آپ جو ہے کرامت انسانی سے نوازے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ بات ہے یہاں تک قرآن کی نگاہ میں۔ اب آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، بلکہ قرآن کے اندر ایک جو قیام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب مبعوث ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں اور ان کو حکم ہوا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ جو ہے وہ فرعون کی طرف جائیں، وہ طغیان گھر بن چکا ہے۔ تو اب کیا سوال یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ مبعوث ہونا جو ہے یہ فقط اس ظالم کے خلاف تھا، فرعون کے خلاف تھا؟ نہیں، اس لیے بھی تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مظلوم واقع ہو رہے تھے اور در واقع انہوں نے ایک لحاظ سے ظلم کو قبول کر رکھا تھا، تو اس لیے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تاکہ ان کو اس ستم پذیری سے اور اس ظلم کے قبول کرنے سے نکالیں اور ظالم کے خلاف بھی قیام کریں۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دونوں باتوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قیام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی لیے ہے، تو خود جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب ہم زیارت وارثہ کے جملے پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، تو اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، تو اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ کوئی جائیداد تو نہیں ہے، کوئی دوسری چیز ہے، مال اموال کی تو وراثت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو وراثت ہے وہی اقدار کی وراثت ہے کہ جو انبیاء نے جن ویلیوز کی اور جن اقدار کی حفاظت کی ہے، اسی چیز کے وارث امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے عمل میں آ کر کیا کیا ہے؟ واضح طور پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایو مثلا، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم کو قبول نہیں کیا اور ستم پذیری سے نجات دی ہے، تو میں بھی اس امت کو ستم پذیری سے نجات دیتا ہوں۔ مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی، یعنی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ واضح ہے کہ یعنی میں اس ظلم کو قبول ہوں، یہ بیعت کا قبول کرنا خود یہ ظلم ہے، میں ظلم کو قبول نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام دوسرے جگہ فرماتے ہیں کہ لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، کہ میں جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے ذلیلوں کی طرح ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، یعنی بیعت نہیں کروں گا، اور اسی طریقے سے غلاموں کی طرح سے فرار بھی نہیں کروں گا۔ بس یہ دونوں ظلم پذیری کے مصداق ہے، یعنی اگر آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں جیسے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں بھی دے دیا تھا، اب یہ بھی ستم پذیری اور ظلم پذیری ہے، ظلم کو قبول کر رہے ہیں، اور اگر آپ بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ، یہ بھی بعض لوگوں نے یہ بھی کام کیا تھا، جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو بھاگ گئے اور غائب ہو گئے، تو یہ بھی در واقع آپ نے ظلم کو قبول کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ظلم کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر، اور بہت سارے اور بھی فرامین کے والحیات و مع الظالمین الا برما، کہ دشمنوں کے ساتھ یا ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا جو ہے میرے لیے ننگ و عار ہے، تو اس کو بھی امام حسین علیہ السلام اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ستم پذیری بھی جس طریقے سے ظلم کرنا جرم ہے، جتنا بڑا اتنا بڑا ستم پذیری بھی جرم اور گناہ ہے۔
گناہ ہے بالکل۔ آ کے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود بیان بھی فرمایا ہے کہ موت اگر ہو جائے عزت میں تو یہ بہتر ہے، اگر ذلت کی زندگی جو ہے گزارنا پڑے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان اگر ظلم کو قبول کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو وہ ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلا آج آپ دیکھ بھی لیں، جو ملتیں آج ظلم کو قبول کیے ہوئے ظلم کے سامنے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، کس طریقے سے ذلیلانہ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن جو ظلم ستیز ہیں، ظلم کے خلاف قیام کر رہی ہیں ملتیں، وہ اس وقت جو ہیں سر بلند ہیں، اور ان کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ بلند نظر آتا ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش جو ہے وہ بالکل نہیں رہی، لیکن میں چاہوں گا کہ اس آخری سوال کا مختصر جواب دے دیں کہ رہبر معظم کے جو اس وقت ایک عظیم شخصیت ہیں اور ایک نگاہ رکھتے ہیں مکتب عاشورہ، نہضت عاشورہ کے اوپر، میں چاہوں گا کہ ان کی نگاہ اس ہدف کے بارے میں کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے میں اپنے سوال کا جواب دوں، آغا صاحب نے ایک جملہ بولا ہے، السلام علی وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، تو اسی حوالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، ظلم پذیری کے خلاف اور ظلم ستیزی کے خلاف جو ہے انہوں نے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ دیکھیں، ہم روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو تم نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ خود قرآن نے پھر تفسیر فرمائی کہ یہ انعمت علیہم کون ہیں، سورہ مبارک نساء کے اندر موجود ہے، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، فرماتے ہیں ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو نے میرے اوپر انعام فرمایا، اب اس انعام کا شکریہ یہ ہے کہ میں مجرمین کا پشت پناہ نہیں بننا چاہتا، میں ظالمین کی پشت پناہ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اگرچہ آپ خود ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر کسی ظالم کے پشت پناہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی قولی فعلی کسی قسم کی اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اب آتے ہیں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جانب، جب مدینہ سے آ رہے تھے کربلا کی طرف، تو راستے میں ایک عبداللہ نامی شخص کو اسے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، کہ یہ سعادت کا راستہ ہے وغیرہ، تبلیغ فرمائی، تو اس نے کہا کہ میں خود نہیں آنا چاہتا، لیکن میری تلواریں اور میرے گھوڑے جو ہے نا، اور پھر گھوڑے کی تعریف بھی کہ یہ بڑا اچھا گھوڑا ہے اور یہ لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اما اذا رغبت بنفسک عنا فلا حاجۃ لنا فی فرسک ولا فی کا، جب تو نے اپنا منہ موڑ لیا ہے ہم سے، ہمارے قریب نہیں آنا چاہتا، تو پھر تیرے گھوڑے اور تیری تلواروں کی ضرورت میں مجھے نہیں ہے۔ وہاں پر ایک جملہ فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں ظالم اور مجرم لوگوں کو اپنا مددگار نہیں بنانا چاہتا، اگرچہ تلوار کی حد تک کیوں نہ ہو، اگرچہ گھوڑے کی حد تک کیوں نہ ہو، میں اس پاک اور پاکیزہ اپنی نہضت میں کسی مجرم اور کسی ظالم کی مدد نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ ہمیں اسلام کا وہ ایک حکم ہے جو قرآن اور اہل بیت جو کہ عدل ہیں، وہ ہمیں فرمانا چاہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف رہنا ہے، اور اس حد تک خلاف رہنا ہے کہ نہ اس کی مدد کرنی ہے نہ اسے مدد لینی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طرف نہضت کی طرف جو مقام معظم راہبری کی نگاہ ہے۔ دیکھیں، مقام معظم راہبری فرماتے ہیں کہ ایک تقریر کے درمیان دوران ان کا جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب 60 ہجری میں 50 سال بھی گزرے تھے رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک 50 سال کے بعد ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا جو 180 درجے پیغمبر اکرم کے خلاف ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید گرا ہیں، یہ شرک گرا ہے، وہ شراب خوری کو حرام قرار دیتے ہیں، ہر وہ کام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور ان کے مکتب میں حرام تھا، اس نے آ کر اسی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ 50 سال کے عرصے میں اتنا کچھ تبدیل ہو گیا، لیکن اس وقت کے رہنے والے لوگوں کو کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا تھا۔ مقام معظم رابری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اتنا غفلت میں جا چکا تھا کہ وہی اقدار، وہی ویلیوز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرام سمجھی جاتی تھی اور بڑا ان کی جو ہے نا ریڈ لائن سمجھی جاتی تھیں، آج وہی 50 سال بعد انہیں کی ترویج کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم ان میں رچ بس گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہے۔ مثلا غیبت کو دیکھیں جو کہ بہت شدید ترین گناہ ہے، لیکن ہم غیبت کو زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے رضی ختم ہو گئی ہے۔ یزید یہی کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ توحید، یہ کتاب ہے کہ تحقیق مال الہند، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ یزید اپنی طرف سے شام سے بڑے خوبصورت بت بنا کر ہندوستان کی طرف بھیج رہا تھا اور بیچ رہا تھا، تجارت کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں وہی چیز جو مکتب اسلام میں منع تھی اس کو تجارت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مقام معظم رہبری نے ایک نقل کیا ہے، قول نقل کیا امام حسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرمات اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنة رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا للہ یدخل مدخلہ، کہ اگر کوئی ایسا ظالم جابر حکمران آ جاتا ہے جو حرمات خدا کو حلال کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، سنت پیغمبر کا مخالف ہے، اسم و عدوان کے ساتھ کردار اس کا زہر ہے مزین ہے، اور کوئی شخص اس کی تبدیلی کے لیے فعلاً یا قولاً اقدام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس ساکت انسان کو بھی اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے۔ تو یہ فرمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا، فرماتے مقام رہبری کہ اگر اس وقت ساری دنیا خاموش رہتی تو حسین ابن علی جو منیت کے مقام پر فائز ہیں، حسین المنی وانا من الحسین، ان کا فریضہ تھا، ان کا وظیفہ تھا کہ قیام کرتے اور انہوں نے کیا، اور انہوں نے بنی امیہ کے اس کردار کو رہتی دنیا تک روشن اور واضح کر دیا۔ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ اس وقت کے حاکم جو تھے وہ توحید کے خلاف کام کر رہے تھے، نبوت کا انکار کر رہے تھے، وحی کا انکار کر رہے تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقام معظم رہبری فرماتے ہیں ان کے لیے واجب تھا، ان کا وظیفہ تھا، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ امام حسین نے خود فرمایا کہ پوری دنیا مجھے چھوڑ دے پناہ نہ دے، میں پھر بھی قیام کروں گا تاکہ اس ظلم کے خلاف جو کہ آئندہ نسل در نسل یہ چلنا ہے، قیامت تک آنے والے ہر آزاد اور ہر صاحب ضمیر انسان کو بتا کے جاؤں کہ یہ حقیقت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ قیامت تک وہی حقیقت رہے گی، اور یہ جو مخالفین دین اور مخالفین خدا ہیں ان کی پناہ گاہ بالآخر وہی جہنم ہے، اور ان کو شکست ان کی حتمی ہے۔
بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ایک اہم ہدف ہے قیام کا، وہ ظلم و ظالم کے خلاف ہے، اور اسی طریقے سے ایک مطلب جو ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آیا، چاہے وہ قرآن کی نگاہ سے ہو یا امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے، وہ یہ ہے کہ ظلم کو قبول بھی نہیں کرنا۔ جس طرح ظالم جو ہے وہ قرآن کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں غلط ہے، اور جس طریقے سے ظلم کو قبول نہیں کرتا قرآن، اسی طریقے سے کسی امت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر ظلم کیا جائے، کوئی انسان اس پر ظلم ڈھائے، کوئی طاقت جو ہے اس کے اوپر ظلم ڈھائے، تو اس ظلم کو وہ قبول کرے۔ مظلوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ظلم کو قبول کر کے ساکت ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ مظلوم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور اب یہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ظالم کے خلاف قیام کر رہا ہے، جس طرح کہ امام حسین علیہ السلام نے، اصحاب امام حسین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کہ ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن نہ ظلم کو قبول کرتے ہیں، نہ ظالم کو برداشت کرتے ہیں، اور نہ ہی ظلم پذیر ہیں۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے شہ کربو بلا भरा घर लुटा, पहले हरम तश नला बहती रही अलकमा, आराए दिल हो गए पुश्ताए तेरे जफा, गम से खमीदा कमर खून में डूबी कबा, सब्र को तेरे सलाम तुझसे है दीने खुदा, तेरा नक्श डूब गई रंज में दश्त सितम की फजा, चीख उठी दर्द से खाक उड़ाती हवा, फूल सी एक जान पर रहम न आया जरा, असगर बेशीर के तीर गले पर चला, सब्र की रिफत है ये जुल्म की है इंतहा, तबस्सुम फकत जीत गया मार का, जब जरी आपस के हो गए बाजू कलम, चेहरा सकीना कथा आंखों में हर दम बहम, पूरा नवादा हुआ था यही गाजी को गम, रो पड़ी नहरे फुरात देख के इतने सितम, जुल्म की आंधी से भी झुक नहीं पाया अलम, कमरे हाशमी मिशअल राहे वफा, शहादत की खू एक अकेला इमाम फौज अदू चार सू, तीरों से छलनी बदन जख्मों से बहता लहू, कर दिया तौहीद को हश्र तलक सुरखुरु, तपती हुई रेत पर सजदाए तशना गुलू, गया इस्लाम को एक नया हौसला, बाद तेरे दश्त में आई गरीबों की शाम, अकबर कासिम कहां मर गए सब तश नकाम, बेग तपा हर तरफ टूटी तनावे तमाम, बीबियां सब नंगे सर शोलों में जलते खयाम, बालों से मुंह को छुपाए ज़ैनब आली मकाम, सकीना का दिल खौफ से सहमा हुआ, मेजों पे हैं सर सजे इतरत अतहार के, गाँव में हैं भेड़िया आबिद बीमार के, शानों पे गर्दन पे जख्म सोते गरावार के, रास्ते जेरे कदम शाम के बाजार के, अश्क नहीं थम रहे काफिला सालार के, ये बेपर्द زندگی اہل حرم بے رضا، دربار میں خطبہ بنت بطول، دانش حیدر کا عکس شوکت حرف رسول، آنکھوں میں عزم و یقین سر پہ جمی غم کی دھول، ثانی زہرا کے لفظ حق کے سنہری اصول، صبح شجاعت کے رنگ باغ صداقت کے پھول، سے فکر علی زینب شولا نواز،